بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جزء تباركي مختصر تفسير ولكن جزء اسمه سورة الجن مختصر تفسير بيان کرتے ہیں ارشاد باری تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا آپ فرما دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. سورۃ الجن کے تعلق سے یہ جان لیں کہ جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ طائف کے سفر کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی اور طائف کے سفر اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل سفر تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور اہل طائف نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی ایک تو دعوت کو قبول نہ کرنا, یہ تو مشرکین کی عادت تھی, اس پر تعجب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید لے کر گئے تھے کہ اہل مکہ نے دعوت کو قبول نہیں کیا, ہو سکتا ہے اہل طائف اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا توحید کا پیغام ان لوگوں کے ذریعے اہل طائف کے ذریعے پورے دل میں پھیل سکتا ہے. جو اپنی قوم نے انکار کیا ہے دعوت حق پہنچانی ہے چاہے کسی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. اہل طائف نے ان کے سرداروں نے خصوصی طور پر پہلے انکار کیا, اعراض کیا, بدسلوکی کی ہے, یہاں تک کہ ان کے جو سفہا تھے ان کو یعنی باہر دو کے طور میں کھڑا کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ پتھر مارے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی بدترین سلوک. ابھی یہ بھی جانتے کہ عرب ہمیشہ مہمان نواز ہوتے ہیں, ان کے اچھی خصال میں سے ہے, لیکن یہاں پر کوئی بھی اچھائی آپ تصور نہیں کر سکتے, کہاں کہ ان کی جو مہمان نوازی اور کہاں ان کی جو صحیح خصلت تھی یا کس طریقے سے وہ اپنے مہمانوں کی قدر کرتے تھے. یہاں پہ انہوں نے بڑی بدتمیزی بدسلوکی بڑی سختی سے انکار کیا اور دھمکی بھی دی, بلکہ جو جس رازداری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کی تھی چلو اس کو اپنے راز میں رکھنا, اس کو بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیں مندہ بھیج رہے ہیں, ابھی جا کر تمہارے قوم کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے, یعنی یہ بھی ایک جھوٹ باندھا تھا کہ آپ ہمیں ان کے خلاف کیسے ورغلانے کے لیے آئے ہیں نعوذ باللہ. تو بہت مشکل وقت تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں, ایک باغ ہوتا ہے اس باغ میں جاتے ہیں, وہاں پر ایک شخص عداس نامی جو ہے کرسچن نصرانی جو ہے وہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک گوشہ انگور کا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ بسم اللہ آپ کہاں سے, اس پوری خطے میں کوئی بسم اللہ اللہ کا نام لینے والا اس طریقے سے کوئی بھی نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کرسچن ہے نصرانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, پھر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ان کو ان چیز کی خبر ہے, الغرض وہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے لیے گئے تھے, پوری قوم میں سے ایک شخص نے بھی اہل طائف علیہ السلام قبول نہیں کیا, اس وقت انکار کر دیا تھا, اور اس ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دینی تھی, اس کرسچن کو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کچھ تسلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک شخص کو ہدایت مل گئی. اور پھر مزید اسی تسلی کا جو اگلا مرحلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں اسے بھیجا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, اخشبین جو دونوں مکہ پہاڑ ہیں اور اہل مکہ سب کو جو ہے میں یعنی ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے پیٹ میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے, اور مزید تسلی کو دیکھیں. یعنی اگر زمین والا قدر نہیں کرتے تو آسمان کے فرشتے اور آسمان پہ قدر کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. مزید تسلی ہوئی. اور اس دعوت کے اگلا مرحلہ جو تھا یعنی نخلا کا جو ایک گاؤں تھا جگہ تھی طائف مکہ کے بیچ میں ہے. جب وہاں پر پہنچے اور نماز کا وقت ہو گیا غالب فجر کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے علماء, تو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی چند آیات کی تو جنوں کا ٹولہ وہاں سے گزر رہا تھا اور جن کے اس ٹولے نے اس قرآن مجید کے چند الفاظ سنے اور فوراً ایمان لے کے آئے. اور اتنے خوبصورت انداز میں وہ اس قصے کو بیان کرتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے سنا ہے, ان کی حالت کیسی ہو گئی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے دل سے قبول کیا ہے, بنیادی پیغام کو کیسے ان لوگوں نے لیا ہے, آگے جا کے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے. ان کی چند حقیقتیں جنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ایک ساتھ بیان کیا ہے, اس لیے صورت کو صورت جن بھی کہا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جن وہاں پہ کیا کرنے آئے تھے, جیسے آگے ذکر ہوگا, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو زمین کو تبدیل ہونا تھا, زمین تبدیل آنی تھی. اب دعوت توحید شرک کا بھی خاتمے کا وقت آیا اور دعوت عام ہے ثقلین کے جن و انس کے لیے پوری دنیا میں. پہلے انبیاء اپنی قوم کے خاص بھیجے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعوت جو ہے دعوت عام ہے ثقلین جن و انس کے لیے. اور جب جنوں کا یہ معاملہ تھا پہلے کہ آسمانوں پر ان کی خاص جگہیں تھیں بیٹھنے کے لیے, اس طرح قصے میں فرشتے جو اللہ کا حکم صادر ہوتا تھا دنیا میں کوئی تبدیلی کے لیے مقرر تقدیر کے اعتبار سے, تو یہ جو شیاطین ہیں ان کی خاص جگہ مقرر تھی, تو فرشتے کو بعض باتیں چرا کر اپنے کاہنوں تک جا کے پہنچاتے تھے جو کاہن تھے جادوگر دنیا میں. تو اس طریقے سے یہ تعلق جیسے حدیث میں بھی آیا ہے. لیکن جب بعثت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر تو آسمان میں جو ہے پہرہ فرشتوں کا پہرہ بہت سخت کر دیا گیا اور جو خاص جگہ تھی بیٹھنے وہ بھی ختم کر دی. تو شیطان نے دیکھا کہ ابھی کچھ زمین میں کوئی تبدیلی لازمی ہے, آسمان پہ ایسے تبدیلی نہیں آتی, اب زمین پہ کیا تبدیلی ہے. تو مختلف ٹولے جو ہیں جنوں کے بنے اور انہوں نے زمین پر پھیل گئے, دیکھے کہاں پر کیا مسئلہ ماجرا کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے خیر چاہا یا شر چاہے زمین والوں کے لیے. اب ایسی تبدیلی تو ہوتی نہیں ہے. اب گزرتے گزرتے یہ ٹولہ جو ہے جو خاص مشن کے لیے نکلے تھے سارے, اس ٹولے نے اس منزل مقصود تک پہنچ گیا اور پتہ چلا کہ اصل معاملہ کیا ہے. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کس پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. قل, کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اوحی الیہ, مجھے وحی کی گئی ہے. اچھا دیکھیں, ابتدا دیکھیں, جن عالم الغیب میں سے ہم دیکھتے نہیں, اسی لیے ان کو جنات بھی کہا جاتا ہے. جیسے جنت باغ کو کہتے ہیں, وہ باغ میں جو چھپی چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی, تو جنت جنات یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں اور چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتے ہیں اس معنی جو اس لفظ کا معنی جو ہے. اور جنات نظر نہیں آتے لیکن وہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو موجود ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. اب کیونکہ چیز نظر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا نہیں آتی تھیں, اور آپ سبوں کو پتہ بھی نہیں کہ فجر میں جو پڑھ رہے تھے کہ جنوں نے کس طرح گھیرا ہوا تھا کیا سن رہے تھے, اور سننے والا کیونکہ اکثر لوگ انکاری تھے جنوں کی اس زمانے میں بھی, اور نئی بات پھر لے کے آتے کہ بھائی دیکھیں ہم پہلے سے کہتے تھے یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, ایک نئی بات لے کے کہ اس نے خود دیکھا یا جنوں کو دعوت دی ہے جبکہ ہم نے انکار کیا ہے. تو ابتدا میرے پیارے انداز میں قل, کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اوحی الیہ, مجھ پر وحی کی گئی ہے. وحی کی اس وحی کی خبر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, انہ, بے شک, استمع, سنا, نفر, جماعت, من الجن, جنوں میں سے, وہ جماعت وہ ٹولہ جو ہے جو وہاں سے گزرا تھا. اچھا, فقالوا, جنوں نے کہا, انا سمعنا قرآنا عجبا, بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. ایک نئی بات ہے جو کبھی سنی نہیں تھی, اللہ کا ذکر ہے, توحید ہے, اور بڑی پیاری باتیں جو ہیں. انہوں نے کہا ہم نے سنا قرآنا عجبا. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینی تھی, دیکھیں کوشش تھی, تڑپ تھی, عمل بھی تھا, آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن ابتدا تو ہونی چاہیے. تو بہت بڑا سبق ہے کہ آپ اگر کوئی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سعی کرنی ہے. اچھا, کیا سنا, کیا عجب بات ہی, یہدی الی الرشد, یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا به, بس ہم اس پر ایمان لائے فوراً, سبحان اللہ, زیادہ دیر نہیں ہوئی, سنا انصات, فآمنا به, قرآن مجید میں جو بھی اللہ نے فرمایا اس پر ایمان لانا لازم ہے. بنیادی پیغام ابھی دیکھیں کیسے لوگوں نے سمجھا ہے, اس پر ایمان ہے. قرآن اللہ کے پاک کرنے اس پر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں اس پر ایمان ہے. جو بھی ایمانیات ہیں اس پر ایمان لانا جس پر واجب ہے ایمان لے کے آئے ہیں. ہم قرآن پر فوراً ایمان لے کے آئے ہیں. بولے نشرک بربنا احدا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ بنیادی پیغام ہے میرے بھائی. دیکھیں ایک مرتبہ سنا ہے, اس پیغام کو سمجھ بھی لیا ہے, بنیادی پیغام کو بھی سمجھا ہے کہ ہدایت قرآن مجید ہدایت دوسرا نام ہے ہدایت کا. ہدایت کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ قرآن مجید سے کرنی ہے. بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو ہدایت ممکن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کچھ بھی ہو جائے. سبحان اللہ, ایک ہی وقت میں سمجھ لیا ہے. جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایسے مسلمان ہیں جو کئی سالوں سے گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا درست تدریس میں منسلک ہیں, مدارس قائم ہیں, اس بنیادی پیغام کو آج تک نہ سمجھ سکے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اچھا, یہ بھی بڑی پیاری بات سمجھیے, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے, اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی بیوی اور نہ اولاد. اب اللہ تعالیٰ کی بلند شان, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں, اتنے عظیم ذات ہیں کہ اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے بنیادی پیغامات میں. جبکہ اسی زمانے میں کرسچن تھے جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تھے جو کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے, مشرکین تھے جو شرک کرتے تھے. بنیادی پیغام کو فوراً سمجھ لیا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہم میں سے جو بے وقوف یعنی جو شیطان ابلیس ہے بڑھا چڑھا کر باتیں کہتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے, آپ کسی کو پکارے لات کو عزہ کو حبل کوئی شرک نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے عیسیٰ نعوذ باللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ کون کہا کرتا تھا؟ یہ کس کا بہکاوا تھا؟ شیطان کا, ابلیس کا. تو یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا, ہم میں سے جو سب سے بے وقوف تھا جو ہمارے جو سفیہ تھا یعنی ابلیس تھا, وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتا تھا اور ہم اس کے بعد سنتے تھے. اب ایسے صفحہ کتنی ہے آج دنیا میں جو کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں, شرک ہے بت پرستی کا نام. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنے کو شرک نہیں کہتے. آپ کہتے یا رسول مدد, کہتے ہیں شرک نہیں ہے, یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی کہتے ہیں علی مشکل کشا, کہتے ہیں شرک نہیں ہے کیونکہ علی تو مشکل کشا ہے, یعنی اس سے بڑھ کر کیا شرک ہوگا. سبحان اللہ, جنہوں نے اس پیغام کو فوراً سمجھ لیا, جبکہ میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ کتنی ایسا مسلمان ہے آج جو اس بنیادی پیغام کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے اور نہ ہی شاید سمجھنا چاہتے ہیں. اللہم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور بے شک ہم یہ گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز جھوٹ نہیں باندھیں گے, یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ انسان یا جن جو ضعیف اور کمزور مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے؟ تو ہم کبھی یہ گمان نہیں کیا تھا. حقیقت اس کے برعکس نکلی, شیطان بھی ایسے بےغو قسم کے شیطان تھے جنوں میں سے جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر, اور ظاہر انسان کی حال تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات میں سے بعض سے پناہ لیتے تھے اور انہیں یعنی جنات کو تکبر میں اور بڑھا دیا. معاملہ یہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, جہلیت کے زمانے میں اور دور حاضر میں بعض لوگوں کا یہ یعنی عقیدہ ہے کہ جب کسی ویرانے سے گزر ہوتا اور اس کو یہ اچھی طرح جانتا کہ جن جو ہیں وہ اپنا بسیرہ ویرانوں میں کرتے ہیں, اور جنوں کے بھی سردار بھی ہوا کرتے ہیں جو بڑے ہیں ان کے, اور ان میں یہ سردار نظام اور جو یعنی یہ غلامی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہاں تک کہ جو کہ سردار ہیں جو آقا ہوتے غلام اگر نہ فرمانی کرے تو سزائے موت ہوتی ہے اس کے لیے. تو جب کسی ویرانے سے گزر ہوتے انسانوں کا دور جہلیت میں یعنی توحید کے نور سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بعثت سے پہلے, تو جنوں کے ڈر کی وجہ سے, کیونکہ شرک کمزور کر دیتا ہے, بت پرستی عام تھی تو ویسے کمزور تھے, ایمان تو تھا نہیں بیچاروں کا, تو جب کسی ویرانے سے گزر ہوتا تو کہتے اے اس وادی کے اس ویرانے کے سردار, اس وادی کے سردار, ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں کہ کوئی جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچے ہمیں. تو وہ کیا کرتے تھے جن, مزید تکبر میں آ جاتے تھے, مزید وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یعنی جنوں کی زبانی یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, بعض ایسے مرد یعنی انسانوں میں سے, يَعُوذُونَ اسْتِعَاذَةً, پناہ طلب کرتے تھے, بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, جنوں میں سے, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, تو بس انہوں نے جنوں کو جو ہے مزید تکبر میں بڑھا دیا. اچھا, اور جو انس میں سے تھے یہ بھی معنی آتا ہے مزید انہیں کمزور کر دیا, یعنی انسان مزید کمزور ہوتے گئے اس بدعقیدی کی وجہ سے اور جن مزید طاقتور ہوتے گئے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, اور انہوں نے بھی یہی گمان کی جیسے کہ تم لوگوں نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو دوبارہ نہیں بھیجے گا, کیا نہیں, یعنی رسول بنا کر نہیں بھیجے گا, اور بعث ہے دوبارہ زندہ نہیں کر, دونوں معنی اس میں ہیں, یعنی ایک تو رسالت کا انکار, کون رسول آئے گا, کون حقیقت کو بیان کرے گا, اس کا بھی انکار تھا, اور دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بھی یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے, جیسے جنوں میں ایسے موجود تھے انسانوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوْجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر پہرہ لگے فرشتوں کا اور بہت سارے جو شعلے ہیں جو شہاب ہیں وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں, کہ جو شیطان سننے کا کوشش کرتا ہے چرانے کی اسے یہ آگ کا گولا لگتا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے, خاص جگہ تھی مقاعد للسمع, بس اب جو سنتا ہے یا سننا چاہتے تو وہاں اپنے لیے گھات لگایا ہوا شعلہ پاتا ہے, یعنی شعلہ منتظر ہوتا ہے یہ آگ کا جو وہاں پہ بیٹھتا ہے سننے کے لیے شیاطین میں سے, تاکہ فرشتوں کی باتیں چرائے تو اسے یہ آگ کا گولا لگ جاتا ہے, وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے, یعنی یہ تبدیلی جو آئی ہے آسمان پہ یہ شدید پہرا ہے, اب اصل بات کیا ہے, زمین والوں کے لیے اس میں خیر ہے یا شر ہے, تو حقیقت کیا تھی, خیر ہے کہ نہیں, جن نہیں جانتے تھے, اور یہ بھی ثبوت ہے کہ جن علم غیب نہیں جانتے, بس سمجھتے کہ جن علم غیب جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, وہ تو فرشتوں کی باتیں چراتے ہیں, خود علم غیب کہاں جانتے ہیں.
وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا,
اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالحین ہیں, اچھے ہیں, نیکوکار ہیں, اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں, ہم مختلف راہوں پر تھے, مختلف راہیں, مختلف ٹولے, مختلف قسم کے ہمارے اندر بھی جن موجود ہیں, جیسا کہ انسانوں کے مختلف انسان و مختلف گروہ مختلف قسمتوں کے لوگ رہتے ہیں. یہ اب اپنے تعلق سے چند باتیں یہ جنوں کا جو ٹولہ تھا وہ باتیں کر رہے ہیں, پہلے حقیقت بیان کر لی ہے کہ ہم نے کیا سنا ہے, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, بنیادی پیغام سمجھ لیا ہے, کبھی شرک نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے رہیں گے, ہمارے اندر بھی ہمارے بیچ میں بھی ایسے جھوٹے لوگ تھے جو جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ پر, اور ظاہر انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, تو پیغام ہمارے لیے ہے, اے انسان تو سنبھل جا, تو سدھر جا, تو ایسی بدعقیدی کیوں رکھتا ہے اپنے رب کے لیے, تو شرک کیوں کرتا ہے, بدعات کیوں کرتا ہے, اللہ کا بیٹا یا بیوی کیوں مقرر کرتا ہے, جبکہ جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے ایک مرتبہ سن کر, اور ہم بار بار قرآن سنتے ہیں ہم پر کیوں اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا, ایک مرتبہ سمجھ کر جنہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہم بار بار سن کے عمل کرنے والے کیوں نہیں ہیں, بڑا کوشچن مارک ہے, اپنی اصلاح کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اب مختلف راستے ہیں, اور راستے میں کوئی خیر نہیں ہے, خود جن اب اقرار کر رہے ہیں, آج انسانوں کے کتنے راستے ہیں, کتنی ٹول ہیں, کتنی گروہ ہیں, مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ, اسے بات یہ نہیں کرے انسانوں میں سے اہل کفر و اہل ایمان کی بات, اہل ایمان کو دیکھ لیں, اہل اسلام کو دیکھ لیں, ان کے کتنے ٹولے بن چکے ہیں, راہیں مختلف ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا. تو من الصالحون, جو اہل صلاح ہوتے ہیں ان کی راہ سے جدا نہیں ہوتے، دیکھیں نا، اور جو اہل فساد ہوتے ہیں ان کے راہ سے جدا ہوتے ہیں. تو دو بڑے راستے ہیں، اہل الصلاح اہل فساد جو ہیں الگ الگ ہیں، پھر اہل الصلاح ہمیشہ ایک راستے پر ہوتے ہیں اور باقی جو ہیں مختلف راستوں پر ہوتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَا نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ گمان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ عاجز کر سکیں گے نہ ہرا سکیں گے زمین میں، اور ہم بھاگ کر بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی جتنی بھی طاقتور ہو جائیں مخلوقات میں سے کوئی بھی، اور جن اپنے آپ کو طاقت ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتے انسانوں کو، اور ان کے پاس یعنی اڑنے کی طاقت بھی ہوتی ہے مختلف طریقے سے، اب ان کو یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت انہیں جاننی ہے ایک ہی پیغام سے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. نافرمانی کریں گے، شرک بدعات خرافات یا کوئی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہم، اور کہاں بھاگیں گے؟ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے. پوری تمام مخلوقات، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے ماتحت، اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، یہ بھی یہاں پر خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں. وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے. کیا کرنا ہے؟ آمَنَّا بِهِ، ایمان لانا لازمی ہے. سبحان اللہ. اچھا، ایمان لے کے آئے، جو ایمان لے کے آئے تو اسے پھر کیا ملتا ہے؟ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بس جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کوئی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی ظلم کا. اہل ایمان کبھی ڈرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے یقیناً اس کی زندگی بدل جاتی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ اسے یقین ہو جاتا ہے. اگر کوئی نقصان اسے اس کو پہنچنا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، مخلوقات میں سے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہوا تبھی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تقدیر پر ایمان کی سمجھ بھی الحمدللہ آ گئی ہے. فلا خوف بخس و رحق، اسے خوف نہیں ہوتا نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی کے ظلم کا. وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان فرما بردار ہیں اور کچھ گنہگار ہیں، بس جو اسلام لایا تو وہی ہیں جنہوں نے بھلائی کا قصد کیا. اہل اسلام ہیں، فرما بردار ہیں، اور وہ جو ان کے علاوہ جو ہیں جو نافرمان ہے. صحیح مسلمان وہ ہے جو فرما بردار ہے، اور وہ جو فرما بردار نہیں ہیں، جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ الگ سے ہیں. لیکن یہ حقیقت اچھی طرح جان لیں، جو راہ راست پر آ جاتے ہیں اور جو اسلام کا صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، وہی جنہوں نے بھلائی کا قصد کیا ہے، اور وہی خیر چاہتے تھے اور بھلائی کا راستہ چاہتے تھے. یعنی مختلف راستے نہیں، راستہ ایک ہی، خیر کا اور بھلائی کا. سچا مسلمان ہمیشہ خیر کا راستہ قصد بھی کرتا ہے، چاہتا بھی ہے، اور اس کو تلاش بھی کرتا ہے، پھر جب مل جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. پھر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے گنہگار، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہوئے. دیکھ کہاں ہے زمین آسمان کا فرق ہے واللہ. اہل اسلام، اہل ایمان اور جو نافرمان ہیں، کبھی ایک ساتھ نہ دنیا میں ایک جیسے، نہ آخرت میں کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے. مَاءً غَدَقًا، مختلف راستوں میں کوئی خیر نہیں، بدعات نافرمانیاں مختلف ہیں، صراط مستقیم ایک ہے. اگر یہ راہ راست پر ہو جاتے، جو قاسطونہ ہیں، جن خود کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، یہ جو نافرمانی پر اتر آئے ہیں، جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، اگر یہ راہ راست پر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے. اچھا، پانی کا ذکر کیوں ہوا؟ یعنی ان کے رزق کی فراوانی ہو جاتی، اور رزق کی اساس کیا ہے؟ پانی ہے. پانی ہے تو پھر رزق بھی ہے. اگر دنیا میں کوئی خیر چاہتا ہے، آخر میں کوئی خیر چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر اسے راہ راست پہ چلنا پڑے گا، اور جو مختلف گمراہی کے راستے ہیں سب سے بچنا پڑے گا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا, تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں, اور جو اپنے رب کی ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا. آزمائش ہے یہ, زندگی ساری آزمائش ہے, ابتلاء ہے, فتنہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں داخل کرتا ہے. آزمائش اس دنیا کی حقیقت ہے, مختلف آزمائشیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. لیکن جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, توحید سے, سنت سے, اللہ تعالیٰ نافرمانی سے اور اپنے رب کے احکامات سے جو منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو, یعنی کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. مساجد عبادت گاہیں ہیں, اور دعا سے مراد یہاں پر عبادت ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دعا مطلقاً بیان کیا جائے تو قرآن مجید بغیر کسی قید کے, تو اس دعا سے مراد کیا ہے؟ عبادت ہے. مساجد میں صرف دعا تو نہیں ہوتی, نماز بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, ذکر بھی ہے, یہ سب عبادات ہیں جس میں دعا بھی شامل ہے. پھر توحید کا ذکر ہے, سبحان اللہ. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, تو قریب تھا کہ وہ جنات اس پر حلقہ در حلقہ کھڑے ہو جائیں. جنات نے جیسے میں عرض کے شروع میں گھیر لیا تھا, جب سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تلاوت کرتے ہوئے, تو وہاں پر جلدی سے گئے, اور پھر ایک کے بعد دوسرے وہاں پورا جو ٹولہ تھا سب جمع ہو گیا, اور حلقے میں سب کھڑے ہو گئے. پھر ایک جو بہت قریب آتے گئے, یہاں تک کہ گھیرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں یدعو ہو, تلاوت قرآن میں بھی مطلق دعا میں عبادت ہے, قرآن بھی دعا میں سے ہے, اور یہ سب اس میں شامل ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, کہنے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشک میں اللہ کی عبادت, اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, کہ پھر وہی توحید کا دوبارہ پیغام ہے. دیکھیں کتنی مرتبہ کلمہ توحید کا ذکر ہے, اس بلندی پیغام کو دہرایا گیا ہے, کس طریقے سے جنہوں نے اس کو سمجھا بھی ہے, اور اسے خاص طور پہ اس صورت کے جو بنیادی پیغام اسے بار بار بیان کیا جو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بار بار یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابو جہل نے, ابو لہب نے یہ سب سنا ہے, ان کو پتہ بھی ہے. وہ مشرکین جو زمانے کے تھے وہ, انہوں نے بھی سنا ہے کہ جنہوں کا ٹولہ بھی ہے, انہوں نے کس طریقے سے دعوت کو سنا ایک مرتبہ, کس طرح اس زندگی بدلی اور ایمان فوراً لے کے آئے ہیں, پھر بھی سمجھ آئی ان کو. سبحان اللہ, یعنی اوپر دیکھے حجت کیسے بار بار قائم ہوئی ہے کہ جن نے ایک مرتبہ سن کے سمجھ لیا ہے, اور تم بار بار سن کے تم دھتکار رہے ہو اور اعراض سے کام لے رہے ہو, منہ موڑ رہے ہو. اور اصل پیغام یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی پیار پہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے تعلق سے, اور یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہر مومن کو ایسے ہونا چاہیے. اگلا پیغام اس سے بڑھ کر ہے, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, آپ فرما دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا, اور نہ ہی کسی بھلائی کا. نفع نقصان کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو کون تھے, کس کا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قل, کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. جو لوگ کہتے کہ نہیں ہمارے پیر ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اولیاء ہیں, یا اللہ کے انبیاء یا فرشتے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے, ہمیں نقصان سے بچا دیں گے, ہمیں کوئی نفع پہنچائیں گے. میرے بھائی, کون کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ کون کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی, قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اس سے بڑھ کر کوئی وضاحت چاہیے؟ سبحان اللہ. اگلا پیغام دے, قل انی لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا.
آپ کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے ہرگز پناہ نہ دے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پاؤں گا.
اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے، کوئی سزا دینا چاہے، کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم ہی کیوں نہ ہو. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. وہ یہ لوگ کہتے ہمارا پیر ہی کافی ہے، بیعت ہو جاؤ ایک دفعہ بیڑے ہی پارے، جنت ہی جنت ہے پھر. بلکہ بعض لوگ کہہ کہ رجسٹر موجود ہے، غوث پاک کے پاس نعوذ باللہ کا رجسٹر تھا، عبدالقادر جیلانی کو غوث پاک کہتے ہیں، جس میں مریدین کا نام تا قیامت لکھے ہوئے، بس جس کا نام درج ہے وہ جنتی ہے. سننے ذرا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، سبحان اللہ، الا بلاغ من اللہ ورسالاته ومن یعص اللہ ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیها ابدا. اب اس میں استثناء ہے. اب یہ تو نہ نفع کا اختیار ہے، نہ نقصان کا اختیار ہے، نہ اللہ سے بچنے کا کوئی اختیار ہے، نہ بچانے کا کسی کو کوئی اختیار ہے. اختیار اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وصل کے پاس نہیں ہے، الا استثناء ہے. مگر میرا کام ہے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا اور اس کے پیغام یعنی پیغامات لانا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، اور پیغام پہنچایا ہے، حق ادا کیا ہے، ہمارا ایمان ہے. واللہ کوئی خیر نے جس کی خبر نہیں دی، اور کوئی شر جسے خبردار نہیں کیا، حق ادا کیا ہے. بنیادی پیغام یعنی عقیدے کے اساس سے لے کر میں توحید کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، قضائے حاجت کے مسائل تک کھول کھول کے بیان کیا ہے. مکمل شریعت کی وضاحت واللہ آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی، ہر چیز کو بیان کیا ہے، پیغام کا حق ادا کیا ہے. لیکن معبود بنا لینا، مجھ کو کچھ آئے تک حجر تک لے کے جانا، یہ اطراء ہے جس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور پھر معبود بنا دیا، کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے اطراء حد سے تجاوز محبت پہ نہ کرنا جیسا کہ نصارہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. میں اللہ کے بندہ ہوں، کہو کیا کہو؟ عبداللہ و رسول. یہ حقیقت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الا بلاغ من اللہ ورسالاته. یہ حقیقت ہے، اور رسول کا بلند ترین درجہ ہے. اب فلاں اللہ کا رسول ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر مشکل کچھ ہے، نعوذ باللہ. یعنی کسی رسول کو جب تک رب کا درجہ نہیں دیں گے تو اس کو کوئی حیثیت نہیں رہتی باقی. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ. یعنی یہ عقیدہ ابو جہل کا بھی نہیں تھا. ابو جہل کبھی دیکھا کہ کسی مشرک نے کہا ہو کہ لات عزہ حبل مشکل کشا ہیں؟ ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى. حقیقت یہ ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے مگر، یعنی ضرور کرتے ہیں صرف ایک وجہ سے. بنیادی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، یہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں. مشکل کشا نہیں، اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے. ہم مشکل کشا حاجت روائی کا عقیدہ صرف رب کے ساتھ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک وہی ہے، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں بس. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو عن قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے، کمزور تر ہے اور تعداد میں کم تر ہے. جب دیکھیں اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن اس کے ہولناکیاں دیکھیں گے، جہنم سامنے ہے. آپ تو کہتے ہیں ہمارے یار و مددگار ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اثر رسوخ ہے. اس دن ہمارے پاس ابو جہل بھی کہتا تھا فلید عنادی اور سند الزبان، اللہ نے فرمایا ہے، دھمکی دیتا تھا اور اس کے پیچھے بہت بڑا بڑا لشکر تیار ہو جاتا تھا جو ابو جہل کے یار و مددگار تھے، ساتھی تھے، نصرت کرنے والے تھے. دنیا میں تو تم لوگ یہ دکھاتے ہو اور تمہیں یعنی یہ عزت کہاں سے؟ جس کو عزت سمجھتے ہیں، اقتدار ہے، اثر رسوخ ہے، سرداری ہے، کس نے دیا ہے؟ اس قوم میں تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تمہیں صلاحیت، تمہاری صحت، عافیت کس نے تمہیں دی ہے؟ تمہیں یہ نام، یہ شان و شوکت اور یہ شہرت کس نے تمہیں دی ہے؟ رب نے تمہیں وہ دے کے آزمایا ہے. دنیا میں تمہارے یار و مددگار تو ہیں، قیامت نہیں پتہ چلے گا. اچھا وہ کہتے تھے، اچھا دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اکیلا ہے، اگر کوئی ساتھی ہے تو جو کمزور ترین ہے ہمارے معاشرے کے، کمزور کیا مقابلہ ہمارا کریں گے؟ دیکھیں واضح پیغام، دیکھیں جب دیکھیں گے جن سے ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو آپ قریب جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے نصرت مددگار کے تعلق سے، کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں اور تعداد میں کون کم ہے. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ سبحان اللہ. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. آپ کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ آیا قریب ہے جو تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت دراز مقرر کرے گا. اب یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا قیامت ہوگی، دوبارہ مرنا ہے، دوبارہ زندہ، پھر مرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ وقت قریب ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے؟ وقت قریب آ چکا ہے. دیکھیں مر گئے تو پھر قیامت شروع ہو گئی. ایک تو قیامت کبرا ہے، ایک قیامت صغرا موت کے ساتھ ہے. اب وہ کب وقت کس کا کب آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. عالم الغیب، حقیقت یہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. وہ غیب کا جاننے والے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی مطلع نہیں کرتا، الا پھر استثناء ہے، جب کوئی غیب جانتا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پیغام دے رہے ہیں؟ اب استثناء ہے. استثناء کیا ہے؟ الا من ارتضى من رسول، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، پسند کرتا ہے رسولوں میں سے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو بے شک اس کے لیے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے مقرر فرما دیتے چلاتا ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ علم الغیب ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، مگر وہ جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جب وحی نازل ہو جاتی ہے، اب یہ خاص عام انسان سے خاص انسان بن جاتے ہیں اور فرشتے خاص مقرر کر دیے جاتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اور اس وحی کی بھی. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا، تاکہ وہ معلوم کر لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغام یا پیغامات، اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اور ہر شے کو گنتی میں شمار کر رکھا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، سب کچھ کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، کوئی بھی اللہ کے اس احاطہ سے باہر جا نہیں سکتا. کوئی بھی فرمانبردار یا نافرمان، رب کی جتنے بڑے فرمانبردار ہو جائے یا نافرمان جتنی بھی نافرمانی کرتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس احاطہ سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گنتی، ہر چیز گنتی کی ہوئی، اس کو شمار کیا ہوا ہے. اہل صلاح کا صلاح، اس کے نیکیاں سب درج ہو رہی ہیں، اہل فسق و فجور اور اہل کفر اور نفاق اور جو نافرمانی، سب کے نافرمانی سب درج ہو رہی ہیں. سب کچھ احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اور ہر چیز انہوں نے درج کر رکھا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی چیز رہ سکتی ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، سب درج ہو رہا ہے، جس کا ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے. ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں ہوگی اور ذرہ برابر برائی کا بھی ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.